اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین۔ تعارف مکتب تشیع کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے عقائد کی بحث کو تقریباً مکمل کیا ہے، اور اب اہم مباحث کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں سے اہم ترین بحث جو ہمیشہ سے مورد گفتگو رہی ہے علم کلام میں بھی اور عوامی اجتماع میں بھی، وہ ہے امامت کی بحث، رسول کے خلیفہ، نائب، جانشین اور وصی کی بحث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بظاہر تو رہبریت اور گائیڈنس کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں اختلاف نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رہبر ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں رہبر ہونا چاہیے۔ اصل چیز جو اس رہبر کا تعین ہے، اس امام یا خلیفہ یا وصی و جانشین کا تعین ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم جو ہیں امام کے یا رہبریت کے عقلی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، واجب ہے ہماری یہاں عقلی انداز سے دیکھا جائے، اور وہ اس کو نقلی انداز سے دیکھتے ہیں کہ جانشین امامت جانشینی ہے رسول اکرم کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ امامت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں آیا رسول اللہ کی جانب سے کوئی گائیڈنس موجود ہے یا نہیں، یہ ہمیشہ سے اختلافات کا سبب رہی ہے اور گفتگو کا سبب رہی ہے، یعنی علمی اختلاف رہا ہے، کبھی بھی یہ اختلاف کشت و کشتار کا سبب نہیں بنا۔ آج جو ہم کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا، پوری دنیا میں دیکھا، پاکستان میں ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا، یہ قتل و غارت، یہ کشت و کشتار، یہ سب سیاسی نوعیت کے تھے، ان کا علمی انداز سے کوئی بھی در حقیقت رابطہ واسطہ نہیں تھا، اور اس چیز کو پاکستان میں جو ہے تکفیریت نے اس چیز کو ڈالا، اور تکفیریت نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا کہ آپ کے علاوہ سب کافر ہیں، آپ سے مسلمان ہیں، اور ایک گروہ پیدا ہوا خوارج کا یا ناصبیوں کا۔ اور ابھی میں ایک قول پڑھ رہا تھا مولانا طارق جمیل کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے بارے میں اتنے احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، انہوں کا افسوس ہے کہ ہم اہل سنت میں ناصبیت گھس آئی ہے۔ ناصبیت یعنی ائمہ طاہرین، اہل بیت کے دشمن۔ کہا کہ ہم لوگ شیعوں کی مخالفت میں اہل بیت کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور یہ انہوں کا ہماری ناصبیت آ گئی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ اسی مسائل کی وجہ سے کشت و کشتار اور جنگ و جدل ہمیں نظر آتا ہے، شیعہ سنی ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں، کبھی قتل کرنے کا سبب نہیں بنا عقیدے کی بنا، کہ تم اگر فلاں ابو بکر یا عثمان و عمر کو خلیفہ مانتے ہو، ایک علی کو مانتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرے، نہیں، قتل کرنا کبھی بھی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اس بنا پہ کہ تم فلاں کو مانتے ہو، ہم فلاں کو مانتے ہیں، یہ سب سیاسی مسائل پہ بہرحال آپ بخوبی واقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت کی نگاہ سے امامت کو دیکھا جائے یا خلافت کو دیکھا جائے، معمولاً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اہل سنت نظام خلافت کو کہتے ہیں، ہو نظام خلافت ایک نظام قرآنی ہے، ان جعل فی الارض خلیفہ، رسول اللہ جا رہے تھے اور وہاں پہ جو ہے حضرت سے ایک شخص آتا ہے لمبے قد کا، اور مولا علی بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ سے سلام دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے علی، آپ چوتھے خلیفہ، آپ پہ سلام ہو۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو حضرت علی پوچھتے ہیں رسول اللہ یہ کون تھے، کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو کہا کہ مجھے چوتھا خلیفہ کیوں کہا ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ مثلا آدم تھے، دوسرا خلیفہ کوئی اور تھا، تیسرا خلیفہ جو ہے وہ حضرت ہارون تھے، چوتھا خلیفہ تم ہو، یعنی خلافت من جانب اللہ ہے، چوتھا خلیفہ بھی اگر امام علی کو تسلیم کیا جائے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو نظام خلافت مخصوص نہیں ہے اہل سنت سے، ٹھیک ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ خلافت سے خلافت راشدہ مراد لیتے ہیں، لیکن ہم خلافت سے مراد خلافت الہیہ مراد لیتے ہیں، خلافت رسول اللہ مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ اور جانشین کون ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ کی جانشینی کو اور ان کے خلیفہ بننے کو، ان کے بعد خلیفہ بننے کو اہل سنت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ اس کو ایک انسانی فینومینا کے طور پر سمجھتے ہیں، ایک انسانی بحث کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک شخص چلا جاتا ہے، وہ امت کی ہدایت کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو رائے دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ رہبری کرنے لگتا ہے، گائیڈنس کرنے لگتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی سے مشورہ کیا جائے، کسی سے رائے لی جائے، یا تبادل آرا کیا جائے، افکار کا مقابلہ مثلا تبادل کیا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے سب سے رائے لے کے ایک شخص کو مقرر کر دیا جائے، تاکہ وہ شخص جس کو چنا گیا ہے وہ اسلامی معاشرے کے، سوسائٹی کے یا انسانوں کے مصلحت کی بنا پر رول کر سکے اور اسلامی احکامات کو جو ہے نافذ کر سکے، اس کو امامت کہا جاتا ہے، اس کو رہبری کہا جائے، اس کو مثلا خلافت کہ ویلا خلافت جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے اہل سنت سے، خلافت ایک قرآنی نظام ہے، اسی طرح جس طرح امامت ایک قرآنی نظام اور اصول کا نام ہے۔ واضح بات، مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 465 میں ابن خلدون نے لکھا ہے، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت کی بحث جو ہے وہ عوام یعنی انسانوں سے مربوط ہے، نہ کہ عقائد سے۔ وقصار امر الامام انها قضيه مصلحه اجتماعيه ولا تلحق بالعقائد، کہتے ہیں کہ یعنی اہم ترین خلاصہ یہ ہے اہل سنت کا، وہ کہتے ہیں کہ موضوع امامت پہ ہمارا جو حرف آخر ہے وہ یہ ہے کہ یہ امامت اور معاشرے کی رہنمائی معاشرے کی مصلحت کا تقاضا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت سے وابستہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ کچھ لوگ آئیں کچھ لوگوں کو منتخب کریں اور زمام کار جو ہے ان کے ہاتھ میں دیں، لگام ان کے ہاتھ میں دیں، وہ جو ہے ان کی رہنمائی کریں لوگوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، نہ یہ کہ ولا تلحق بالعقائد، ایک مصلحت اجتماعی کا تقاضا کرتا ہے در حقیقت کہ ایک شخص کو رہبر اور قائد ہونا چاہیے۔ ولا تلحق بالعقائد، ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو جانشین ہونا چاہیے، لیکن ہم اہل تشیع، ہم اہل تشیع قرآن کے دلائل اور سنت رسول کے دلائل کی روشنی میں اور ائمہ طاہرین کے روایات کی روشنی میں امامت کو نبوت اور رسالت سے مربوط قرار دیتے ہیں، ہمارے یہاں امامت رسالت اور نبوت سے مربوط ہے اور ایک الہی مسئلہ، الہی منصب ہے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ، خدا نے کہا میرا عہدہ یعنی جس کو میں دوں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں بنا رہا ہوں، پھر کہا کہ یہ میرا عہدہ، یہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو بس امامت جو ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت نے دروازہ بند کر دیا ہر ظالم کا کہ وہ امامت تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا، ہر ظالم کو دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کچھ نکات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں امامت کے متعلق، کہ امامت جو ہے وہ اس میں چار بنیادی نکات ہیں مکتب تشیع کے حوالے سے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام اور امامت جو ہے وہ اخلاقی ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، رہنما ہے، دلیل ہے، ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے وہ امام بتائے گا۔ امام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آگے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امام جو ہے وہ معارف یعنی اور تعلیمات و احکام دین کو بیان کرنے والا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تین، امامت جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی سیاسی رہنمائی ہے، یعنی سیاسی رہنمائی سے مراد کیا ہے کہ ہمیں کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے، مجموعی رہنمائی کیا ہے، ہدایت ہے۔ اس ہدایت میں مثلا انسان کھائے کیسے، پیئے کیسے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، یہ امام بتائے گا، دین نے بتایا، امام اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سیاسی طور پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اور ان کو الہی مقاصد کے لیے تیار کرنا، یہ سیاسی رہبری۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ہدایت باطنی، تزکیہ نفس، روحانی بالیدگی، یہ وہ بنیادی نکات ہیں۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے کہ امام اخلاقی طور پر رول ماڈل ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ ہمارا رہنما ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہیں تربیت نفس کے لیے، اخلاقی فضیلتوں اور ویلیوز کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو روحانی آلودگیوں سے دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، والدلیل فی المحالک من فارق و فحالک۔ امام ایک بلندی پہ آتش ہے، آپ دیکھتے ہیں ٹاور ہوتا ہے وہ بہت اونچا لگا ہوتا ہے، وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، امام خدا کا وہ روحانی بلندی پہ لگا ہوا ٹاور ہے جو مسلسل زوپاشیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل لائٹ دے رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ نور دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ امام آتش ہے، آتش سے مراد کیا ہے، انہیں روشنی ہے ایک بلندی پر۔ الحار لمن استلا به، جو اس سے گرمی لینا چاہے ایمان کی حرارت کی زندگی کی وہ اس سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ٹاور جو ہوتے ہیں چھوٹے نہیں ہوتے، جو آپ سگنل کے ٹاور ہوتے ہیں موبائل کے، بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں پر، کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ دور سے جو ہے ان چیزوں کو کیچ کر سکے. یا جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کے جو ٹاورز ہوتے ہیں، بوسٹر جو لگے ہوتے ہیں بڑی بڑی، یعنی ان کے پول ہوتے ہیں جن پہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کیچ کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ امام بالکل اس طریقے کے مانند ہے جو بلند ترین مقام پہ ہوتا ہے، خدا سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نور بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے کہ آپ کو زندگی کو گرمائے رکھے. ایک ہمیں ایک باڈی ٹیمپریچر ہونا چاہیے ہمارے اندر، اگر وہ باڈی ٹیمپریچر نہیں ہے تو ہماری اندرونی زندگی جو ختم پڑ جائے گی. امام ہماری روحانی زندگی کے ٹیمپریچر کو جو ہے نا برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. اور کہا کہ امام جو ہے وہ خطرات کے مقابلے میں تمہارا رہنما ہے. امام تمہیں بتائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا من فارقہ فہالک، امام نے کہا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. یہاں پہ واضح طور پہ امام نے کہا کہ امام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ لیٹر نمبر 45 مکتوب نمبر 45 میں فرماتے ہیں الا وان لکل مأموم اماما، ہر مأموم کے پیچھے، پیچھے چلنے والے کے پیچھے ایک آگے چلنے والا، آگے چلنے والا یعنی ایک امام ہے. یہتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، یہ مأموم کیا کرتا ہے، اس امام کے ذریعے سے ہدایت لیتا ہے. اور ویستضیء بنور علمہ، اور یہ مأموم پیچھے چلنے والا اپنے آگے موجود امام کے علم کے نور سے قصب فیض کرتا ہے. یستضیء ضیاء سے ہے، ضیاء یعنی روشنی، ان اس کے علم سے قصب ضیاء کرتا ہے، روشنی لیتا ہے. امام دے رہا ہے لیکن آپ کو لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاه بتمرائی ہے ومن طعمه بقرصی ہے. کہتے ہیں کہ امام علی کہتے ہیں، یعنی امام علی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تمہارے امام نے، امام علی نے تمہاری دنیا سے، ٹھیک ہے نا، دو پرانے کپڑے لے لیے، اکتفا کر لیا ہے. ومن طعمه بقرصی ہے، اور دو روٹیاں اس نے لے لی ہیں، ایک روٹی صبح کھاتا ہے ایک روٹی رات میں کھاتا ہے، یعنی وہ بھی جو کی روٹی جس کو توڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، امام کہتے ہیں تمہارے امام نے یہ لے لیا. الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، مجھے معلوم ہے تم میری پیروی نہیں کر سکتے اس طریقے سے. ولیکن اعینونی، لیکن دیکھو میری مدد کرو، تمہارے امام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کن چیزوں سے؟ بے ورعین، کیا؟ تقوی کے ذریعے سے. وجتہادن، ٹھیک ہے، اور مسلسل کوشش کرنا، مسلسل اسٹرگل کرنا. تیسرا کیا ہے؟ وہ عفتین، اور عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے. وصدادین، اور عمل استوار، عمل مضبوط، مضبوط عمل کے ذریعے سے. یہاں پہ امام نے جو ہے وہ چار صفات بیان کی ہے مأموم کی، کہ مأموم کیا کرے، اپنے امام کی چار چیزوں سے مدد کرے. واضح بات. خوب، مثلا یہ جو کہا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہاری اسوہ حسنہ ہے. یہ جو آیت ہے امامت کے بارے میں بھی ہے، لقد کان لکم فی علی ابن ابی طالب اسوۃ حسنہ، یعنی اس کا ایک معنی یہ بنے کے تعبیر یہ ہوگی کہ جس طرح رسول کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اسی طرح مولا کائنات کی زندگی، جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی اور بقیہ 11 آئمہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی لقد کان لکم فی حیات المعصومین اسوۃ حسنہ، یعنی حیات معصومین میں، میں قرآن کی آیت تبدیل نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلپ سنا جائے بعد میں کہیں گے جناب مولانا صاحب نے آیت ہی تبدیل کر لی. ٹھیک ہے نا، تو اس کو پورے، اس کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے. واضح بات. دوسری چیز کیا، امام کا ذمہ داری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معارف دین، تعلیمات دین، احکامات دین کو بیان کرے. خوب، رسول اللہ کے لیے کیا ہے، سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کریم کی، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. خوب، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، پھر ان کا تذکرہ کرتا ہے، پھر کہا کہ تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، یتلو علیہم کے بعد آیا ہے کہ وہ تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آیات کی تلاوت، یعنی ختم نبوت کے بعد. امامت بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی، یعنی اہل تشیع سے زیادہ ختم نبوت جو ہے اس کی سب سے بڑی دلیل اہل تشیعیوں کے پاس موجود ہے، وہ امامت ہے. ختم نبوت کے ساتھ شریعت کا دروازہ بند ہو گیا، خوب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. جو کچھ بھی ہم نے سنت کے بحث میں پڑھا تھا، جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب کتاب اور سنت رسول میں بیان کر دیا گیا ہے. اور سنت رسول صرف خوشبو لگانے، پائچا اونچا کرنے، مسواک رکھنے، کنگھی کرنے، خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، جیسے کہ بعض ہمارے برادران اہل سنت سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی کرو تو اچھا، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنت پوری ایک نظام زندگی ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، جس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ امام ہی بیان کر سکتا ہے کہ سنت میں کیا چیزیں موجود ہیں. لہذا جس طرح رسول اللہ پہ لازم تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات کی تلاوت کریں، تذکرہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، یہی چار کام در حقیقت رسول اللہ کے بعد بھی لازم واجب ہیں امام پر، کہ وہ ان معارف کو بیان کرے. کیونکہ اگر یہ حقائق، یہ دین، یہ تعلیمات، یہ احکام دین، شریعت کے اصول بیان نہ کیے جائیں تو نہ نبی کا نبوت کا مقصد پورا ہوگا، نہ امامت کا مقصد پورا ہوگا. اس لیے کہ امامت تسلسل ہے ان اہداف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ جن کو رسول اللہ اور نبوت و رسالت اپنے دور میں عملی جامہ پہناتی رہی. رسول اللہ نے پہنچا تو دیا ہے، لیکن اس کی وضاحت کون کرے گا؟ خوب، اہل سنت کہتے ہیں کہ بھائی کون کرے گا؟ مثلا خلیفہ کرے گا. خلیفہ نے کہا حی علی خیر العمل، نکال دو. خوب، خلیفہ نے ایک مسئلہ سمجھی نا، جبھی تو انہوں نے کہا حی علی خیر العمل، نکال دو. انہوں نے کہا صلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دو، یا انہوں نے کہا مثلا مصحف نمازوں کو تراویح کے نام پہ پڑھنا شروع کر دو، یا انہوں نے کہا رسول اللہ کے دور میں متا تھا، میں اس متا کو حرام کرتا ہوں. خوب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ خلیفہ اپنی صوابدید پہ یہ کام کر رہا ہے، تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اہل سنت کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ جناب فلاں خلیفہ صاحب نے حی علی خیر العمل اذان سے نکال دیا، انہوں نے فلاں چیز کا اضافہ کر دیا، انہوں نے متا کو حرام کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ مصحف نمازوں کو تراویح کے نام پہ پڑھنا شروع کر دیا جماعت سے. خوب، آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی خلیفہ محترم، تو آپ نے کہہ دیا. اگر ہم یہ کہیں تو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے. بھائی کیوں ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کے خلیفہ نے اپنی صوابدید پہ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہمارے امام نے حکم الہی کے مطابق جو ہے اس کو اس شریعت کو بیان کرنا شروع کر دیا. اگر امام کہتا ہے کہ سجدگاہ پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے مثلا ثواب ملتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام کہتا ہے تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، اس سے کیا حرج ہے؟ امام کہتا ہے کہ اگر زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہیے تو اس سے اتنا ثواب ملتا ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے علم کی ثوابدید پہ کر رہے ہیں، ہمارا امام اللہ کے علم کے ثوابدید پہ کر رہا ہے. واضح بات، یعنی یہ بنیادی فرق موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے. دونوں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا امام علم لدنی سے وابستہ ہے، معصوم ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، خود ابن خلدون کا قول بڑا کہ یہ امرون اجتماعیون، ایک مصلحت اجتماعی ہے کہ جس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو منتخب کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت البابا، کہ میں شہر علم ہوں، نالج کا سٹی ہوں میں، یعنی تمہیں میرے بعد نالج کی ضرورت ہے، اور نالج تک میرے پاس آنا ضروری ہے، اور میرے پاس آنے کے لیے تمہیں دروازے سے، علی کے دروازے سے گزر کے آنا پڑے گا. المستدرك علی الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 125-126، اور اس کے بعد بھی اور بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لہذا امام پر لازم و ضروری ہے کہ وہ بیان کرے. لہذا سورہ نحل آیت نمبر 89 میں فرمایا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. خوب، رسول اللہ نے بہت سے احکام بیان کیے، سنت میں موجود ہیں، لیکن اس سنت کو سمجھے کون؟ وہی سمجھے گا کہ جو نبوت کے رازوں سے باخبر ہوگا، علم کی حقیقتوں سے باخبر ہوگا. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے جب حدیث ثقلین پڑھی تھی اہل یعنی اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ کا قول، تو وہاں پہ حدیث ثقلین میں کہا تھا امر واجب ہے رجوع کرنا اہل بیت کی علمیت کی بنیاد پر، انی تارک الفقہ مستقلین، ہم نے کہا تھا کہ واجب ہے یعنی اس حدیث رسول کے مطابق جو اہل سنت کے نقل کی گئی ہے، لہذا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم ہر چیز کا بیان جو ہے کتاب میں بیان کر رہے ہیں، کھول کے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس میں اگر ہے اگر رائے حل ہے تو اس کو کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو کتاب کے اثرار سے باخبر ہو، جانتا ہو، لہذا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور قرآنی احکامات کو صرف ظاہر سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، قرآنی احکامات کو اس کے باطن سے اخذ کیا جا سکتا، باطن قرآن سے وہی آگاہ ہوگا کہ جس کو اللہ آگاہ کرے، اور وہ محمد اور آل محمد ہیں، یا ان کے وہ تربیت یافتہ افراد رسول اللہ کے بعض صحابہ اور آئمہ تحریر کے بعض صحابی، اور یہ سلسلہ آج تک ہے کہ جو جتنا اپنے آپ کو اس لیول تک لے جائے گا وہ قرآن کے اثرار سے آگاہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن کا ایک باطن ہے، فرمایا سورہ واقعہ آیت نمبر 77 اور 79 میں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے لیکن کریم بہت ہی مکرم ہے، فی کتاب مکنون، اس کی یہ ظاہری ایک صورت ہے، ایک باطنی صورت لوح محفوظ میں، مکنون یعنی چھپی ہوئی ہے، ایک لوح محفوظ میں اس کی حقیقت پوشیدہ، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو چھو نہیں سکتے، قرآن سے مراد ظاہری قرآن کے لیے بھی ہے نا کہ قرآن کی آیت ہے تو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، کہا کہ یہ تو ظاہری عبارت ہے، اس کی جو حقیقی جو صورت ہے نورانی اور روحانی وہ خدا کی بارگاہ میں، اس تک پہنچنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، جس طرح قرآن کی ظاہری عبارت آیت کو چھونے کے لیے وضو یا غسل کی ضرورت ہے طہارت کی، اسی طرح حقیقت قرآن تک پہنچنے کے لیے، اور فرمایا متحرون سے الا المطہرون، جن کو خدا پاک کرتا ہے، الا المطہرون نہیں کہا، اس میں فاعل نہیں کہا ہے، متحرون اس میں مفعول کہا ہے، کہ جن کو خدا نے پاک کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، خوب خوب، سورہ احزاب آیت نمبر 3 وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم، خدا نے آپ کو پاک کیا، تو پاک کرنے والا کون ہو؟ متحر ہوا، خدا متحر ہوا، پاک کرنے والا متحر کون ہوا؟ اہل بیت متحرون، بس قرآن کی نگاہ سے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور پھر امامت کو اکمال دین کا سبب قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پس قرآن تمام، نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن تمام احکام الہی کا حامل ہے، تمام احکام الہی جو انسانیت کے لیے ضروری قرآن میں موجود ہے، اس شرط کے ساتھ کہ قرآن کے ظاہر میں نہیں ہے، قرآن کے باطن میں موجود ہے، جیسے فجر کی دو رکعت نماز آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، قرآن نماز میں کیا پڑھیں آپ نہیں کر سکتے، رکعتوں کی تعداد کتنی آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں بتا سکتے، حقیقت قرآن تو جو سب کی دسترس میں نہیں ہو، خاص افراد، دو رسول اللہ مامور تھے اللہ کی جانب سے، خوب سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اے محمد آپ پر تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے، پر رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ایک، ویزکیہم، دو، تین، ویعلمہم الکتاب، چوتھا، والحکمہ، چار چیزیں بیان کی ہیں، امام جو ہے، خوب کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ احادیث نبوی میں دیکھیں تو آپ کو سارے احکام نظر نہیں آئیں گے، اہل سنت کی جتنی احادیث کی کتابیں اٹھا لیں اس سب میں آپ کو پورا دین نہیں ملے گا، رسول اللہ کے جو احادیث اہل تشیع کے ذکر ہوئی ہیں ان میں بھی پورا دین نہیں ملے گا، پھر دین کو کون بیان کرے گا؟ کتاب و سنت نے بیان کر دیا ہے، رسول پہ ذمہ داری تھی بیان کر دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے امامت کا دروازہ، انا مدینۃ العلم والی من اراد العلم فلیأت البابا، تو وہ دروازے سے آئے، واضح بات، تین آیہ اکمال دین، ایک الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابو المسترک علی السین، اہل سنت کی جو کتابوں میں موجود ہے، اور وہ تمام روایتیں جو امام علی کے علم پہ دلالت کرتی ہیں، ہمیں لازم و ضروری ہے کہ ہم علم دین کو علی رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام سے لیں۔ تیسری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرے کی سیاسی رہنمائی، معاشرے کو نظام بندگی پر ڈالنا، نظام بندگی کی راہ پہ لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی در حقیقت امامت کے فرائض میں سے ہے، اور تاکہ وہ انسانوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ خدا کی بندگی کی طرف لے کے جائے۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے لوگ نظر آئے جو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو صرف خدا کا ہے، خدا کا ہے تو وہ خدا ہی آنا ہے، خدا تو زمین پہ نہیں آئے گا اتر کے، خوب یقیناً کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خوارج نے یہاں پہ غلطی کی، اور پہلا فکری یعنی اختلاف جو اس طریقے سے سامنے آیا خوارج کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ نعم لا حکم الا للہ، خوب کہتے ہیں کہ امام علی کے سامنے جو ہے نا وہ یہ مسئلہ آتا ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 40 میں، امام نے کہا ہاں حکم خدا کا ہے، زمین خدا کی ہے اور رول خدا کا ہے، نعم میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لا حکم الا للہ، خدا کے حکم کے علاوہ دنیا میں کوئی اور حکم نہیں چلے گا، خدا کے دین کے علاوہ سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم نافذ نہیں ہوگا، الا اللہ ولکن ہؤلاء یقولون لا امرۃ الا اللہ، کہتے ہیں کہ لیکن یہ خوارج مولا علی کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو رولنگ جو زمین پر رول کرنا ہے وہ بھی خدا کرے گا، یعنی گویا خدا آئے گا خود تو خدا رول کرے گا، لا امرۃ ہو الا للہ ولابد للناس من امیر بر او فاجر، امام کہتے ہیں ایک معاشرے سوسائٹی کے لیے ایک امیر قائد ایک رہبر کی ضرورت ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو اس کو اپلائی کر سکے، ایک نظام کو چلا سکے، ہو لہذا یہاں پہ امام علی کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو افرت افری سے بچانے کے لیے، اس کو صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے ایک نقطے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی گئی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں، باب نادر، وہ باب نادر میں کہ امام کن کن فضائل کا حامل ہوتا ہے، اور یہ تحفہ الاقوام میں موجود ہے، اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں، ان الامام زمام الدین، امام کیا ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں دین کی زمام، لگام کا نام ہے، دین کو چلانے کا نام ہے امامت، وہ نظام المسلمین، مسلمانوں کے نظام و سسٹم کا نام امامت ہے، وہ صلاح الدنیا، تمہاری زندگی میں کیا بہتر ہے، صلاح و بہتری کیا ہے، مصلحت کس چیز میں، یہ امام بتائے گا، وہ عز المؤمنین، مومنوں کی عزت اور سربلندی اس دنیا میں کس سے وابستہ ہے، نظام امامت کی پیروی سے وابستہ ہے، ان الامام اصل اسلام النعمی، امامت کیا ہے؟ وہ اس اسلام کی بنیاد ہے کہ جو مسلسل نشو نما کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، شجر اسلام مسلسل ترقی کر رہا ہے، وہ فرع السامی، اور اس کی جو جڑیں، اس کی جو شاخیں پھیل رہی ہیں، امامت در حق اس کی بنیاد ہے، بل امام، اب امام کہہ رہے ہیں امام کیا ہے، امامت کیا، بل امام، امام کے ذریعے سے، امامت نہیں کہا، امام کے شخص، امام کے ذریعے سے، تمام الصلات، نمازیں پوری ہوتی ہیں، والزکات، زکات کی ادائیگی قبول ہوتی ہے، وہ تمام صیام، روزے قبول کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، شخص امام کی وجہ سے، والحج، حج پورا ہوتا ہے، والجہاد، تمہارا تلوار چلانا، جہاد کرنا معنی پیدا کرتا ہے، وہ توفیر الفی، جو غنائم جنگی ملتے ہیں ان کو جو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ صدقات، صدقات جو دیے جاتے ہیں، وہ امضاء الحدود، جو خدا کی حدود نافذ کی جاتی ہیں، والاحکام، احکام جو کیے جاتے ہیں، ومن الصغور والاطراف، لوگوں کے جو حملے کیے جاتے ہیں اسلامی ریاست پر ان کو کون روکتا ہے، وہ امام روکتا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام کون ہے؟ حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرتا ہے، یقیم حدود اللہ، اور خدا کی حدود کو، اس کے سسٹم کو نافذ کرتا ہے، ویغب عن دین اللہ، اور دین کا محافظ ہوتا ہے، دین کا نگہبان ہوتا ہے، یدعو علی سبیل ربہ، اپنے رب کی، پروردگار کے راستے کی طرف بلاتا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و موعظۃ حسنہ سے، والحجۃ البالغہ، اور اعلیٰ ترین باتوں اور حجت کے ذریعے سے، واضح طور پہ امام نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہاں پہ دین سے مراد جو ہے وہ امامت جو ہے اس کی بنیاد ہے. خوب چوتھا نقطہ جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے امامت اور ہدایت باطنی. وہ کیا ہے؟ امامت اور ہدایت باطنی. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا کہ خدا نے کہا وَإِذِبْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. خدا نے امتحان لیا, امتحان پورا کیا, انہوں نے قبول کر لیا, کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے, انہوں نے کہا قالا میں ذریتی, میری ذریت میں کس میں سے ہوگا, میری ذریت میں یہ عہدہ ہے, یہ گریڈ ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا, خدا نے کیا کہا؟ لا ینالو احد الظالمین, کہ میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا, یعنی تمہاری اولاد میں جو ظالم ہے ذرہ برابر ظلم کرے گا وہ کبھی امام نہیں بن سکتا. یعنی صفات دی ہیں, نام نہیں بتایا. خوب دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے تھے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو فرزند کی بشارت دی. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم, ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. خوب تو حضرت ابراہیم بڑھاپے کی سن میں قدم رکھ چکے تھے. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون, تم مجھے اس حالت میں تو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس بڑھاپے میں, تو تم مجھے کس چیز کی جو ہے وہ بشارت دے رہے ہو؟ تو خدا کیا کہتا ہے کہ یعنی اب سورہ مزہ چاہتا ہوں, سورہ حجر میں پہلی آیت تھی, حجر میں 53 قال ابشرتموني والی آیت جو ہے وہ یہ 54 ہے. اس کے بعد جب خدا نے ان کو اسماعیل و اسحاق دیا, سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, حمد اس خدا کی جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. خوب دوسری طرف کیا کہا؟ لا ینالو عہد الظالمین, ٹھیک ہے نا. خوب یعنی وہاں پہ خدا کرے امتحان دو, امتحان دیا پھر بشارت دی تو وہ پریشان ہوئے, کہا کہ ہم تمہیں دیں گے, پھر خدا نے دیا, انہوں نے جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کیا. یعنی خدا نے کسی اور چیز کو ذریعہ وارا نہیں, خدا نے بشارت دی ہے, کہا کہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں, تمہیں بظاہر ظاہری طور پر اولاد نہیں ہو سکتی, تم اور تمہاری بیوی بوڑھے ہو گئے, لیکن پھر بھی ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں تمہیں اولاد ہوگی. یعنی خدا جو ہے اپنے اس وعدے کو لا ینالو عہد الظالمین کو جامع عمل پہنانا چاہتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم امامت بھی رکھتے تھے اور نبوت بھی رکھتے تھے. اب اس میں جو ہے وہ پھر ایک بحث ہے, ہم اس بحث میں وارد فی الحال نہیں ہونا چاہ رہے کہ یہ دونوں عہدے کس طرح ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خود ایک بحث ہے, لیکن اس کو اسی مقام تک رکھتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. خوب یہاں پر ایک روایت ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے اور اصول کافی میں ہے بظاہر, بہر اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی اس قدر اتنا اونچا مقام ہے امامت کا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے امامت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ کیا لوگ اس کو خود مقرر کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ نہیں, امامت بہت برتر مقام ہے, بہت عظیم مقام ہے, اور اس بات سے بہت عمیق ہے کہ انسان کی عقلیں اس امام اور امامت کو در کر سکیں, کہ یہ امر امامت ان کے حوالے کیا جا سکے. خوب کہ وہ اپنے انتخاب سے کسی کو امام چنیں, اصل یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب اتنی چیز, مطلب ایک بہت ہی قیمتی چیز ہو, میں کہوں کہ آپ اس کی قیمت بتائیے, آپ کہیں گے مطلب 3 لاکھ 4 لاکھ, آپ کو جب اس کی حقیقت نہیں پتہ تو آپ کیا قیمت بتائیں گے؟ حقیقت معلوم ہو تو پھر آپ بتائیں گے. مطلب میں کہوں کہ اس کا کیا وزن ہے, آپ کہیں گے 1 کلو 2 کلو 5 کلو 10 اونس 20 اونس مثلا 3 گرام, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا اس کی وزن بتائیں گے؟ تو قیمت کا پتہ ہونا چاہیے تو اس کی حقیقت پتہ چل سکے. واضح بات. تو یہاں پہ کہا ہے کہ خداوند تعالی نے اس طریقے سے جو ہے ہدایت کی. یہ سورہ انبیاء نمبر 73 میں وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا, ہم کو امام بنایا ہے, وہ ہمارے امر کی وجہ سے, امر الہی کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. یا فرمایا امر کیا ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت ملكوت كل شيء كل شيء. اس کا امر کیا ہے, جب وہ کہتا ہو جاتا ہے. اب خدا نے کہا کہ بے امرنا, ہمارے امر کی وجہ سے. یہ امر کیا ہے, یہ امر الہی کیا ہے. اذا اراد اللہ شيئا, جب بھی ارادہ کرتا ہے ہو کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کن ان یقول له کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا جو ہے وہ یوں کہوں کہ اختیار موجود ہے. یا مثلا امر کے لیے کیا کہا سورہ قمر آیت نمبر 50 میں, وما امرنا الا واحدہ کلمح البصر, ہمارا امر کیا ہے لمحے بھر میں. کلمح البصر یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی خدا کا امر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ائمہ کے پاس وہ امر الہی موجود ہے جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے. انما امره سورہ یاسین آیت نمبر 82-83 میں کہا گا, اذا اراد شیئن, جب بھی ارادہ کرتا ہے, ان یقول له, وہ کہتا ہے کون ہو جا, وہ ہو جاتا. یعنی یہ خدا لفظوں سے نہیں کہتا کون, یعنی ارادہ الہی جیسے ہوا ہو جاتا ہے. یہی امر کیا ہے, کلمح البصر ہے, یعنی پلک جھپکتے ہو جاتا ہے. اور یہی امر کیا, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیئن, اسی کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کی بادشاہی ہے, واضح طور پہ کہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, امام جو ہے اس امر باطنی اور امر معنوی کی ہدایت کے لیے امام موجود ہے. اور جس کو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار. اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب الحجہ باب صفحہ نمبر 150 کے باب ہے اس کتاب میں, کہ ان الائمہ نور اللہ عز و جل, کہ ائمہ اللہ کا نور ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کو نور ہے. یہ نور سے مراد کیا ہے, ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. اور امام کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں جو امام کا نور ہے, وہ دن میں روشن و تابناک سورج سے زیادہ کیا ہے, روشن و منور ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.